السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة مائدة آية نمبر 106. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق قوم ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، امين يا رب العالمين. يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. رواني والا ہی ترجمہ دیکھ لیجیے، آج ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو لفظی ترجمہ چھوڑتے ہیں. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، شہادت ہونی چاہیے تمہارے درمیان جب آ پہنچے کسی کو تم میں سے موت وقت وصیت کے، وہ دو عادل شخصوں کی تم میں سے یا دو اور ہوں تم مسلمانوں کے سوا، اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں، پھر پہنچے تمہیں مصیبت موت کی، تو روک لو ان دونوں کو بعد نماز کے، بس قسمیں کھائیں وہ اللہ کی اگر تم شک کرو. وہ کہیں ہم نہیں لیتے اس قسم کے بدلے کوئی قیمت، اگرچہ ہو وہ رشتہ دار، نہیں چھپاتے ہم گواہی اللہ کی، یقین ہم اس وقت گناہگاروں میں سے ہوں گے. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے دو صاحب عدل گواہ بنا لے، اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں موت آئے تو دو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو. اگر تمہیں کچھ شک پڑ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی مفاد کی خاطر شہادت کو بیچنے والے نہیں ہیں، خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نیز یہ کہ ہم اللہ کی خاطر گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اور اگر ایسا کریں گے تو ہم مجرم ہیں. پھر اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ دونوں گناہ میں ملوث ہو کر حق بات کو دبا گئے ہیں، تو ان کی جگہ دو اور گواہ کھڑے ہوں جو پہلے دونوں گواہوں سے اہل تر ہوں، اور ان لوگوں کی طرف سے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے. جیسے کہ پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے تھے وہاں کے مشرکانہ ماحول کے بارے میں، کہ ان لوگوں نے خود ساختہ کچھ رسمیں ایجاد کر دی تھیں، یا آبا و اجداد کے طریقے کی پیروی کرتے چلے آ رہے تھے، چاہے وہ نہ سمجھ ہی کیوں نہ ہوں. اب یہاں سے ٹاپک چینج ہوا ہے، اب یہاں بات کی جا رہی ہے وصیت کی، اور یہ آیتیں دراصل سورہ نساء سے پہلے کی آیتیں ہیں، یعنی جو وصیت کا حکم تھا. ہاں، اب وصیت کا حکم منسوخ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری وراثت کی آیتیں نازل فرما دی ہیں، لیکن یہاں جو وصیت کی بات کی جا رہی ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے جو سورہ بقرہ میں وصیت کی آیتیں آئی تھیں وہ منسوخ ہیں، اور یہاں جو وصیت ہے یہ نارمل وصیت ہے کہ جو چیزیں ان کے پاس ہیں، یعنی اس وقت اگر سفر میں ہوتے تو کیش منی ان کے پاس ہو سکتا ہے، ان کا بزنس کا سامان ان کے پاس ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بات کسی کو نہ معلوم ہو، تو اسی کی بات کی جا رہی ہے. ویسے تو وصیت ہر ایک کو کرنی چاہیے، ہم سب جانتے ہیں، اور وصیت کا مطلب ہوتا ہے تاکیدی حکم، کسی چیز کو یا کسی بات کو تاکید کر کے اس کو کرنے لگوانا. تو یہاں پر خاص طور سے مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے، یعنی یہ والا حکم مسلمانوں کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، نہ کہ غیر مسلموں کے لیے. دوسری بات، وصیت یعنی موت کے وقت اگر کچھ وصیت کرنی بھی ہو، چاہے وہ اخلاقی وصیت ہو یا ون تھرڈ کی وصیت ہو، تو اس صورت میں بھی کوئی دو گواہ ہونے چاہیے جن کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ وہ بعد میں گواہی دیں. اور اگر راستے میں کوئی انسان ہو، سفر میں ہو، تو ظاہر سی بات ہے سفر میں اس کو ہو سکتا ہے مسلمان ملے نہ ملے، غیر مسلم بھی مل سکتے ہیں، تو ان کی بھی اجازت ہے. اور جب لگے کہ وہ لوگ پہنچنے کے بعد کچھ غلط کام کر رہے ہوں، غلط میسج پہنچا رہے ہوں، جو کہ ان کو وصیت کے وقت نہیں دیا گیا تھا، تو اس صورت میں دوسرے جو دو لوگ ہیں زیادہ معتبر، ان کی گواہی لی جا سکتی ہے. سبحان اللہ، آپ سوچے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں، جو ہمارے چاہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ فیملی سے ریلیٹڈ ہوں، الحمدللہ کتنی باریک بینی سے یا باریکی سے ہر معاملے کا خیال رکھا ہے، اور ہمارے لیے واضح احکامات نازل کیے ہیں. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ بنو سہم کا ایک آدمی تمیم داری اور ادی کے ساتھ سفر پر نکلا، اور یہ سہمی ایک ایسی جگہ اس کی ڈیتھ ہو گئی جہاں کوئی مسلمان نہ تھا، تمیم داری اور ادی اس کا ترکہ لے کر آئے تو سہمی کے وارثوں نے اس میں سے ایک پیالہ نہ پایا جو چاندی کا تھا اور سونے سے اس پر نقش نگاری بنائی گئی تھی۔ رسول اکرم نے تمیم اور ادی سے قسم کھانے کو کہا اور وہ قسم کھا گئے کہ پیالہ ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر وہ پیالہ بازار مکہ سے مل گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تمیم داری اور ادی سے خریدا ہے۔ اب سہمی کے وارثوں سے دو شخص کھڑے ہوئے اور اللہ کی قسم کھا کر گواہی دی کہ یہ پیالہ ہمارے ہی آدمی کا ہے اور یہ کہ ہماری گواہی ان دونوں سے زیادہ سچی ہے۔ یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی، صحیح بخاری کتاب الوصایا۔ اب یہ واقعہ جو رسول اکرم کے دور میں ہوا تھا، دوسری احادیث میں ہم کو اس کی تفصیل ملتی ہے، وہ یوں کہ ہوا یہ تھا کہ بنو سہم کا ایک مسلمان جس کا نام بدیل تھا اپنے دو ساتھیوں تمیم اور ادی کے ساتھ جو نصرانی تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے شام کی طرف ایک تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ بدیل وہاں شام جا کر بیمار پڑ گئے جس سے اسے افاقہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنا اثاثہ باندھا اور اپنے دونوں ساتھیوں کے حوالے کر دیا اور تاکید کی کہ یہ سامان میرے وارثوں کے حوالے کر دیں۔ اس نے یہ عقل مندی کی کہ چپکے سے اپنے سامان کی ایک فہرست تیار کر کے سامان میں کسی محفوظ جگہ رکھ دی اور اپنے ساتھیوں کو اس کی خبر نہ کی۔ اس سامان میں ایک قیمتی پیالہ تھا جو چاندی کا تھا اور اس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا اور نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ان نصرانیوں نے اس کے مرنے کے بعد جب سامان دیکھا تو ان کی نیت میں فطور آ گیا اور یہ پیالہ سامان میں سے چرا لیا۔ جب وہ واپس آئے تو سامان بدیل کی ورثہ کے حوالے کر دیا اور پیالہ بازار میں کسی سنار کے پاس فروخت کر دیا۔ ورثہ نے جب سامان کھولا تو اس میں سامان کی لسٹ بھی تھی، اس کے مطابق سامان چیک کیا تو وہ قیمتی پیالہ اس میں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے سامان لانے والے ساتھیوں سے پوچھا کہ مرنے والے نے اپنی کوئی چیز فروخت نہیں کی تھی، ممکن ہے اسے بیماری کے علاج یا معالجے کے لیے ضرورت پڑ گئی ہو اور اس نے کچھ سامان بیچ ڈالا ہو۔ انہوں نے اس کا جواب دیا، کہا کہ نہیں۔ یہ تسلی کر لینے کے بعد ورثہ نے یہ مقدمہ رسول اکرم کی عدالت میں پیش کر دیا۔ آپ نے تمیم اور ادی دونوں کو بلا کر بیان لیا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں اس پیالے کا کچھ علم نہیں، اور قسمیں کھا کر اپنے بیان کی توثیق کی۔ اب چونکہ اس بات کا امکان تھا کہ سامان کی فہرست تیار کرنے کے بعد میت نے وہ پیالہ اپنی ضرورت سے بیچ دیا ہو اور شرعی شہادت پوری نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصرانیوں کو بری قرار دے دیا۔ کچھ مدت کے بعد بدیل کے وارثوں نے وہی پیالہ ایک سنار کے پاس دیکھ لیا اور اس سے پوچھا کہ پیالہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ تمیم اور ادی سے خریدا ہے، یعنی ثبوت بھی مل گئے۔ اب آپ نے پھر نصرانیوں کو بلوایا اور ان کے سامنے وارثوں میں سے دو گواہوں نے قسم اٹھا کر گواہی دی کہ یہ پیالہ ہمارے ہی آدمی کا ہے۔ نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں اور ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے بالکل صحیح اور سچی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ گواہیاں جو مرنے والا تھا اس کے قریبی رشتہ داروں کی تھیں جو مسلمان تھے، اور یہ گواہیاں نماز عصر کے بعد قسم کے بعد مسجد میں ہوئیں۔ لہٰذا آپ نے میت کے وارثوں کے حق میں فیصلہ دے دیا اور نصرانیوں سے اس پیالے کی قیمت 1000 درہم میت کے وارثوں کو دلائی گئی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر کچھ عرصے بعد جب ان دونوں نصرانیوں میں سے تمیم نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے اعتراف کیا کہ واقعی اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی اور جو کچھ اس بارے میں رسول اکرم نے فیصلہ کیا تھا وہ درست تھا۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ بات صحیح پتہ چل گئی۔ اور دیکھیں یہ جو چوری کی چیزیں ہیں، اس طرح سے ایک دن وہ باہر آ ہی جاتی ہیں یا اس کی بات معلوم ہو ہی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے اس دین میں چوری کا مال خریدنا بھی جائز نہیں ہے یا چوری کا مال بیچنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طرح سے راستے میں کبھی کہیں موت آ جائے تو دو گواہ بنائے جا سکتے ہیں اور وہاں وصیت بھی کی جا سکتی ہے اپنے 1/3 کی، اور وہ گواہ آ کر بعد میں گواہی دے دیں گے اپنے شہر میں۔ تو یہاں پر اصل میں اس واقعے کے بعد یا ان آیات کی روشنی میں یہ بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان آیات کا مقصد ہی یہ ہے کہ گواہی ٹھیک ٹھیک اور سچی دینا چاہیے، اور قرآن میں بار بار یہ بیان آتا ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو یا گواہی کو نہ چھپاؤ یا اس میں کچھ ہیرا پھیری نہ کرو، اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت، خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات دہراتے ہی رہے، میں سمجھا کہ آپ چپ ہی نہ ہوں گے۔ سوچیں ذرا کتنی اس بات کی اہمیت ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بار بار رسول اکرم دہراتے رہے یہ بات۔ تو یہاں پر یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ان آیت میں جو چند باتیں قابل غور ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہلی دفعہ شہدا کا جو ذکر آیا ہے وہ وصی کے معنوں میں آیا ہے، یعنی وہ لوگ جن کو میت اپنا ترکہ حوالے کر کے انہیں وصیت کرے، یعنی راستے میں ملے ہوئے لوگ۔ دوسرا، غیر مسلموں کو صرف اس صورت میں وصی بنایا جا سکتا ہے جب مسلم وصی وہاں پر موجود نہ ہوں، جیسے سفر میں ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تیسرا آئندہ کے لیے قانون مقرر کر دیا گیا کہ وصی یعنی وصیت کرنے والا کے بیانات میں کچھ شک پڑ جائے تو اس کے بعد اس سے اہل تر گواہوں کی شہادت کی بنا پر دوسرے لوگوں کی گواہی کو یا جن لوگوں نے پہلے غلط گواہی دی تھی ان کو ڈراپ کر دیا جائے گا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ گواہی ٹھیک ٹھیک دیا کریں تاکہ بعد میں رسوائی نہ ہو، یعنی جس کو وصیت کی گئی تھی، وصی یعنی جس کو وصیت کی گئی تھی. اور صحیح تر بات یہ ہے کہ وہ اپنی رسوائی سے ڈرتے ہوئے سچ بولنے کی بجائے اگر اللہ سے ڈر کر سچی گواہی دیں تو یہی بات زیادہ مناسب ہے. تو یہاں پر گواہی کی بات آئی ہے اور یہ کہ گواہی صحیح دینی چاہیے، اس میں کوئی جھوٹ شامل نہ ہو. اور ویسے بھی اگر ہم نے کوئی کہیں ایسا واقعہ دیکھا ہو جس کی بنا پر کسی بے گناہ پر الزام آ رہا ہو یا بے گناہ کی گردن پھنس گئی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور سچی گواہی دیں تاکہ کوئی بے گناہ بلا وجہ سزا نہ پا سکے اور جو اصل مجرم ہے اس کو سزا ملے. تو یہ تھی گواہیوں کے بارے میں یا راستے میں جو لوگ ملے ان کو وصیت کرنے کے بارے میں. فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اسی کا کنٹینیوشن تھا، الحمدللہ ہم اس کے بارے میں جانتے چکے ہیں. پھر اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ دونوں گناہ میں ملوث ہو کر حق بات کو دبا گئے ہیں تو ان کی جگہ دو اور گواہ کھڑے ہوں جو پہلے دونوں غیر مسلم گواہوں سے اہل تر ہوں اور ان لوگوں کی طرف سے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو. وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان پہلے گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم نے ایسا کیا تو بلا شبہ ہم ظالم ہیں. ذالک ادنا ایاتو بالشہادت علی وجہہما او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیا کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ کہیں ان کی قسموں کے بعد دوسری قسم سے ان کی تردید نہ ہو جائے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام دھیان سے سنو، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا. تقویٰ ہوگا تو ساری چیزیں خود بخود آ جائے گی. آپ دیکھیں ہر جو بنیادی جڑ ہے خرابی کی وہ تقویٰ کا نہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کا تقویٰ انسان کو ہر برائی سے بچاتا ہے اور ہر بار سچ بات کہنے پر اکساتا ہے. کیوں بار بار تقویٰ کی بات کی جاتی ہے؟ کیونکہ تقویٰ ہی سے انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، سچی گواہی دیتا ہے اور کوئی کام غلط نہیں کرتا. امام قرطبی ان آیت کے بارے میں کہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اصابت کو مصیبت الموت، یعنی یہاں پر موت کو ایک مصیبت کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت مصیبت ہے، ایک دوسرے معنوں میں موت تو خیر آنی ہی ہے سب کو، لیکن جو موت جیسے کہ آپ کنٹری سے باہر ہوں، اپنے گھر والوں سے باہر ہوں، دور ہوں، اس وقت موت کا آنا یہ ایک اور ایک مشکل کام ہے، مصیبت ہے سمجھے. اور اس کو اسی لیے مصیبت کہا گیا کہ ظاہر سی بات ہے انسان تکلیف میں ہی ہوتا ہے اور اس کو تکلیف ہی پہنچتی ہے، پھر اس کو یہ بھی فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں اپنوں سے دور ہو رہا ہوں. لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں اللہ سے ملنے والا ہوں. تو جو لوگ غفلت میں زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے موت مصیبت ہے، ادروائز تو مومن کو اللہ سے اس کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے. تو جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض برتتے ہیں اور غور و فکر چھوڑ دیتے ہیں، نیک اعمال چھوڑ دیتے ہیں، تو انہی کے لیے موت مصیبت بن جاتی ہے. ایسے لوگ عبرت والے ہوتے ہیں، یعنی جن سے عبرت حاصل کی جائے کہ ان کی پوری زندگی ایسے ہی گزر گئی اور آخر کر موت آ پہنچی. اس میں ہمارے لیے بہت ہی غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کیونکہ موت اچانک آتی ہے، موت کہہ کر نہیں آتی پہلے سے، اس لیے ہم کو پہلے سے ہی اپنے ایسے اعمال تیار کر لینے چاہیے جو کہ آخرت میں ہمارے کام آ سکیں. اور یہ جو تحبسونہما من بعد الصلاۃ، کہ نماز کے بعد وہ قسمیں کھائیں، ایکچولی وہ وقت ایسا ہوتا ہے جو ایک تعظیم کا وقت ہوتا ہے نا، سب لوگ مسجد سے نکلے ہوتے ہیں اسی وقت، نماز پڑھ کر نکلے ہوتے ہیں اور جھوٹ بولنے کا اندیشہ کم ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں کیسے جھوٹ بولیں، ابھی تو نماز پڑھ کے نکلے ہیں. تو وہ وقت ایک تعظیم کا وقت ہوتا ہے اور ایک ڈرنے کا وقت ہوتا ہے جس میں انسان کے اوپر خشیت یا خوف طاری ہوتا ہے، اور اس وقت فرشتے بھی وہاں پر ہوتے ہیں موجود ایسے وقت میں، کیونکہ عصر کی نماز کی بعد ہی کی کہا گیا نا، تو فجر اور عصر میں فرشتوں کی ڈیوٹی بھی چینج ہوتی ہے. تو قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیوں نماز کے بعد قسمیں کھانے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ وقت ایک تو تعظیم کا وقت ہوتا ہے، خوف اور رجا کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر سے نکلے ہیں یا اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور ابھی نماز پڑھی ہے، باوضو ہیں، اور فرشتے بھی اس وقت موجود ہوتے ہیں گواہی کے لیے. تو اس سے پتہ چلے کہ ہم کو گواہی یعنی شہادت بالکل نہیں چھپانا چاہیے، اسپیشلی جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کے لیے جو شہادتیں ہیں اس کو تو بالکل ہمیں بطور اولا ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی پابندیاں ہیں ہم پر یا جو آیتیں ہیں جو ہم کو بتائی گئی ہیں جس میں احکامات ہیں، تو ان کی تعظیم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس طرح سے شہادتوں کو، ان گواہیوں کو چھپاتے ہیں تو ہم دوہرے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے. اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، کیونکہ تقوی ہی ہر نیکی کی بنیاد ہے اصل میں، اور تقوی نہ ہوگا تو ہر خرابی کی جڑ ہے. اللہ تعالیٰ کسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اگر تقوی نہیں ہے تو مطلب وہ فاسق ہے. آلوسی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سنو، یعنی سننا اس کی پہلی کوالٹی ہے، پھر اس کو جواب دینا یعنی بالکل کریں گے، اور قبول کرنا جو بھی احکامات ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا. تو جو فاسق ہوتے ہیں اصل میں وہی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری اختیار کرتے ہیں یا اس سے جان چھڑاتے ہیں. جو تقوی والے ہوں گے وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے. جو فاسق ہوتے ہیں وہ اطاعت سے خارج لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر اطاعت نہیں ہوتی. اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ ایسے جو لوگ خارج ہو گئے ہیں ہدایت کی لائن سے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا. ان کو نہ پھر جنت کا راستہ نظر آتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی آخرت کے لیے نفع بخش کام کرتے ہیں. بہت ہی اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ گواہی کو نہ چھپایا جائے. تو یہاں سے یہ بات آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، سورہ بقرہ میں جو لوگ ہمارے ساتھ رہے ہوں گے، کہ وصیت 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے، آپ اپنی پوری جائیداد کی وصیت نہیں کر سکتے. دوسری بات، اچھی باتوں کی وصیت ہم اپنے بچوں کو کر سکتے ہیں، پہلے سے بھی کر کے رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دو راتیں بھی ایسی نہ گزری ہوں کہ تم نے اپنی وصیت نہ کر رکھی ہو. تو اچھی باتوں کی وصیت بھی کی جا سکتی ہے، نیک کاموں کی وصیت کی جا سکتی ہے، اور اپنی جائیداد میں سے 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے. کیونکہ جب تک انسان زندہ ہے وہ خود اپنے مال کا مالک ہے، کسی اور کو نہیں وہ سونپے گا اپنا مال. اور اپنا پورا کا پورا مال بھی وہ اپنی زندگی میں انفاق نہیں کر سکتا اگر اس کے بچے موجود ہوں، کیونکہ اس کے بچے زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو اس کی وراثت سے حصہ ملے. تو 1/3 مال کی انسان وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں. اور پوری جائیداد کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا. اگر ایسا کرے گا تو فی الحال تو دنیا میں کچھ نہیں ہوگا اس پر، لیکن آخرت میں اس سے پوچھ ہو سکتی ہے. یا کسی ایک کو بھی نہیں دے سکتا، وارثوں کو ان کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. تو آج قابل عمل جو آیت ہیں کہ اپنی وصیت ہم لکھ کر رکھیں ابھی رات سونے سے پہلے، کیونکہ موت کا واجہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. دوسرا، گواہیوں کو نہیں چھپانا ہے. اس لیے ہمیں ان آیتوں سے جو عملی پوائنٹ ملتے ہیں کہ ہم نصیحت کرنے کے لیے حریص ہوں اپنے آس پاس، اور وصیت لکھ کر رکھیں، اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دے، انکریج کرے ان کو. تو یہی باتیں تھیں جو کہ قابل غور تھیں آج کی آیات میں. بس ہم یہیں تک کریں گے، آیت نمبر 108 تک. انشاءاللہ ہم اگلا پیج اگلی دفعہ کریں گے، کیونکہ ٹاپک بھی چینج ہو رہا ہے اور آج اصل میں مجھے کہیں جانا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی گواہی دینے والا بنائے. اور آپ دیکھیں، سب سے بڑی گواہی تو کون سی ہے؟ یعنی سب سے بڑی گواہی تو یہی ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. رسول گواہ ہوں گے، اور ان کے بحاف میں کون ہوں گے؟ رسول اکرم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. ان کا جو کام ہے، ان کی جو ذمہ داری ہے، وہ کس کے سپرد کی گئی ہے؟ ہم سب کے سپرد کی گئی ہے، میرے، آپ کے، ہم سب کے. تو ہم کو دنیا والوں کو یہ گواہی دینا ہے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں مسلمان، تاکہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتا سکیں، توحید کے بارے میں بتا سکیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ سب اپنا کام چھوڑ دیا ہے. ہم کو امت وسط بنایا گیا، شہداء علی الناس بنایا گیا. ہم لوگ گواہ ہوں گے اس دن، یا ہمارے بارے میں دوسرے لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے پیغام پہنچایا تھا، نہیں پہنچایا تھا. تو بہرحال ہم رسول اکرم کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن کیا ہمارے حق میں بھی لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے پیغام پہنچایا تھا؟ تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. زندگی دیکھا جائے تو پیدائش سے لے کر موت تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے. اس میں ہر چھوٹے معاملے میں یا ہر بڑی بات میں ہم کو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. ہمیں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتا دیا گیا ہے. اب کسی معاملے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں ہماری مرضی اور وہاں ہماری مرضی، نہیں، بلکہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، وہی احکامات کو فالو کرنا ہے. اور کیونکہ بعض وقت اصل میں یہ جائیداد وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، وراثت کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں انسان اپنی مرضی چلاتا ہے اور بہت سارے گناہ کے کام کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت کی تقسیم کے بارے میں بھی بتایا کہ اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے. احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، جیسے سعد بن ابی وقاص جب بہت بیمار ہو گئے تھے تو انہوں نے وصیت کر دی کہ میں اپنی پوری جائیداد اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں. تو رسول اکرم نے ان کو منع فرمایا کہ نہیں، تمہاری اولاد حقدار ہے کہ تم اس کو بھی اس کا حق دو. تو آپ نے منع کیا تھا، اور وہیں سے یہ بات پتہ چلی تھی کہ جب وہ کہنے لگے کہ پوری، تو کہا کہ نہیں، کہا کہ آدھی دے دیتا ہوں، کہا کہ نہیں، کہا کہ ٹھیک ہے 1/3 دے دیتا ہوں. تو کہا کہ ٹھیک ہے 1/3 دے دو، لیکن یہ بھی بہت ہے، تو 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں ہم اپنے جائیداد کی، اس سے زیادہ کی نہیں، اور وہ بھی غیر وارثوں کے لیے ہوگی یا انفاق کے لیے ہوگی. ہاں، اپنی زندگی میں آپ کتنا بھی مال دے سکتے ہیں اللہ کے راستے میں، یا جس کو دینا ہے ضرورت مندوں کو دینا ہے، رشتے داروں کو دے سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جو مال ہم چھوڑ جائیں گے وہ وارثوں کا ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حصے مقرر کیے ہیں، اور ون تھرڈ کی جو ہم نے وصیت کی تھی وہ ہم جہاں چاہیں دے سکتے ہیں غیر وارثوں کو یا پھر اللہ کے راستے میں. لیکن اپنی زندگی میں ہم کتنی بھی اپنی پراپرٹی یا جو بھی کچھ ہے اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، اس میں ہمیں روکا نہیں گیا ہے. اللہ اعلم. ٹھیک ہے، ہم یہیں ختم کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.